الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا نہیں بلکہ شوال کا ہوگا. رمضان آنا تھا، آیا بھی اور اختتام پذیر بھی ہونے والا ہے. قدر کرنے والوں نے قدر کی اور ناقدروں نے ناقدری ہی کی. جس انسان کو جس چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. جتنا اس کے دل کے اندر اس چیز کا احساس ہوگا. شکیل اس کی آواز تیز کرو بھائی. جتنا اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے، وہ اتنا زیادہ اس چیز کو عزم کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے کوئی موقع مجھے مل جائے اور میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے رب کو راضی کر لوں. کیونکہ یہ مہینہ نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صرف تقوی کے لیے مہینہ نازل ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کر لیں. اور یہ راضی کر لینا یہ انسان کی شرافت کا بھی تقاضا ہے. کیونکہ جو انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے اس انسان پر لازمی ہے. دیکھو سو رہے تو اوپر دیکھیے، سو دوسرے کے دل میں برا گمان نہ آنے دے. تو جس جو انسان احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کبھی اس کی تعلیمات کے خلاف نہیں جاتا، کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا. اور اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میرے احسان کو شمار کرنا شروع کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا، فرمایا آخرت بنا لو. ہم اس کے اندر دنیا بنانے کے اندر تل گئے کہ ہم اس میں دنیا بنائیں گے. تاجر تجارت کرنے کے اندر لگ گیا، دکان کھولنے کے اندر لگ گیا، اور جو زراعت کے جتنے طریقے تھے ہم نے پورا زور اپنے جان اور جسم کا اس چیز کے اندر لگا دیا کہ اس ایک مہینے میں مسلمانوں کو کس طرح لوٹا جائے. جبکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور انوارات لوٹنے کا تھا. ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ مہینہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو لوٹنے کا ہے. کپڑا بنانے والا درزی جس کو آپ کپڑا دیتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے بھائی رمضان سے پہلے پہلے دے دینا تو رمضان میں ملے گا، ورنہ رمضان میں آؤ گے تو میں نہیں لوں گا سلنے کے لیے. کیوں اتنا رش ہے؟ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ عید کے دن وہ لباس پہنو جو تمہارے پاس اچھا لباس ہے. مسلمانوں نے سمجھا کہ عید کے دن وہ لباس پہنو جو تمہارے پاس نیا لباس ہے. فرق ہے دونوں باتوں میں. اچھا لباس کیا مطلب؟ اپنے جتنے کپڑے ان کے اندر دیکھو جو بہترین لباس ہے وہ نکال کر عید کے دن پہنو. اور کچھ غربا کے اندر بھی دو. ہم نے کیا سمجھا, عید کے دن چپل نئی, جوتا نیا, کپڑے نئے, ٹوپی نئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں نئی کا حکم ہے. نئی کا حکم نہیں ہے, تمہارے پاس جو موجود ہے اس میں سے اچھی کا حکم ہے. جب اچھی کا حکم ہے تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کپڑے کی الماری کھولے, جو اس کے اندر سے لباس ملے اس لباس کو لے کر کے جو اچھا لباس لگے وہ صاف ستھرا ہو اس کو پہنے اور نماز عید الفطر کی لے چلا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لباس نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبیدہ ابن جراح کو شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا, ملک کے شام کا, جہاں تجارت, زراعت, ہر چیز پیسے کی ریل پیل حد سے زیادہ تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ اپنے گورنروں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے جا کر کے. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے, سارا دن حضرت عبیدہ ابن جراح کے ساتھ مسلمانوں کے معمولات چیک کیے. پھر رات جب ہونے لگی شام تو فرمایا, عبیدہ ابن جراح مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے. حضرت عمر دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت عبیدہ ابن جراح کا گھر کیسا ہے. تو حضرت عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کہ عمر آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں, گھر تو دیکھوں گا میں. فرمایا اچھا چلو. جب رات کو فارغ ہو گئے کام سے, مسلمانوں کے کام سے فارغ ہو گئے, تو حضرت عبیدہ ابن جراح گھر لے کر کے چلے. یہاں تک کہ شہر ختم ہو گیا, جنگل شروع ہو گیا. ایک کوٹھری کے سامنے لے جا کر عبیدہ ابن جراح نے کھڑا کر دیا. فرمایا عمر یہ میرا گھر ہے. حضرت عمر نے فرمایا دروازہ کھولو. یہ اس زمانے کے گورنر کا واقعہ ہے. حضرت عبیدہ ابن جراح کو امین الامہ کا لقب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اس امت کا سب سے امین آدمی عبیدہ ابن جراح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے. اندر پہنچتے تو دیکھا کہ اندر کوئی ساز و سامان نہیں, ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے خالی, صرف ایک چٹائی. فرمایا اے عبیدہ کھاتے کہاں سے ہو؟ حضرت عبیدہ نے اوپر کی طرف ایک سلیپ لگی ہوئی تھی, اس پر ہاتھ ڈالا, وہاں سے ایک پیالہ نکالا, اس کے اندر روٹی بھیگی ہوئی تھی. عبیدہ ابن جراح نے فرمایا اے عمر میرے گھر میں کھانے کے لیے صرف یہی ہے. فرمایا کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ حضرت عمر کا سوال و جواب دیکھیے اور عبیدہ ابن جراح کا جواب دیکھیے. کہا یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے امور سلطنت دیکھتے دیکھتے میرے پاس وقت نہیں ہوتا روزانہ روٹی پکانے کا, لہذا ایک نان بھائی کو کہا ہوا ہے ہفتے بھر کی روٹی اکٹھی دے کے چلا جاتا ہے. جب میں آتا ہوں یا جانے لگتا ہوں مسلمانوں کے امور طے کرنے کے لیے تو پانی کے اندر روٹی اور نمک ڈال کر کے جاتا ہوں, جب آتا ہوں تو اس کو نکال کر کے کھا لیتا ہوں, اور یہ چٹائی یہ پڑی ہے اس کے اوپر سو جاتا ہوں. صبح کے وقت اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر دنیا نے تمام لوگوں کو بدل دیا, لیکن اے عبیدہ دنیا تجھ کو نہیں بدل سکی, دنیا تجھ کو نہیں بدل سکی. آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ہر چیز اعلی سے اعلی اور دین سب سے ادنا سے ادنا. شاپنگ کرنے کے لیے جائے گا دو گھنٹے پسینے میں کھڑا رہے گا، لائن میں کھڑا رہے گا، جو چیز مرغوبیات میں سے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے دو گھنٹے تین گھنٹے لائن کے اندر کھڑا رہے گا، لیکن اگر مسجد کے اندر آ گیا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے کرے گا جیسے پتہ نہیں پیدا ہی اے سی کے اندر ہوا ہے. میں اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے، اللہ کے گھر اللہ کے لیے تھوڑا سا اگر پسینہ آ گیا اس کو برداشت کر لے، ہو سکتا ہے یہ پسینہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں گرمی پہنچا کر کوئی فائدہ اور خوشی حاصل ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ اپنے بندوں کو گرمی میں رکھا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. ظلم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ظلم ہے نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے پاک کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ پاک ہو جائے. گرمی بھیج دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے جو نصیحتیں فرمائی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا کہ بیٹا دیکھو گرمیوں کے روزے کبھی نہیں چھوڑنا، گرمیوں کے روزے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب انسان کا کلیجہ جلتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا رحم آتا ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے افطار کے وقت دعا کے لیے اور کلیجے میں آگ لگی ہو اس وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اور بھوکا بھی ایسا نہیں ہے، بھوکا ایسا ہے دسترخوان پر سائرن بجنے کے بعد ایسے ٹوٹے گا جیسے پاکستانی فوج ہندوستان کے اوپر ٹوٹتی ہے، لیکن ابھی میرے حکم سے رکا ہوا ہے. اسی لیے کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں عطا کروں گا. محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرامن کاتبین بنائے نا، یہ دو فرشتے، یہ ان کی حس اتنی تیز ہے کہ قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ اس کا بھی ادراک کر لیتے ہیں، لیکن روزے کی جزا کا ادراک ان کو نہیں ہو سکتا. روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا تم خانے میں خالی لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھ لیا، جزا میں خود لکھوں گا، اس کی جزا میں خود لکھوں گا. اور دوسری روایت کیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود انسان کے قلب میں آ جاتا ہوں. ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ معشوق خود آ جائے. پہلے تو عاشق بھاگتا تھا معشوق کے پیچھے، پھر معشوق نے عمل ایسا دیا کہ اگر تم یہ کر لو تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا. جو اہل محبت ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی، تم صرف عمل کرو، وانا اجزا بہ، میں خود تمہارے دل کے اندر آ جاؤں گا. تو یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے. آج تھوڑی سی گرمی ہو آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی گرمی ہو انسان کہتا ہے یار روزانہ تو تراویح میں جاتا ہوں، آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، آج چھوڑ دیتا ہوں. جس عمل کے اندر جتنی زیادہ مشقت انسان اٹھاتا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قبول ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ واقعاً طبیعت خراب ہے، ایک یہ کہ طبیعت خراب نہیں ہے، لیکن طبیعت خراب ہونے جیسی شکل بنا لی. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو باپ جب کہتا ہے چلو اسکول چلو تو رونے جیسی شکل بنا, رو نہیں رہے ہوتے شکل بنا لیتے ہیں. اب باپ دیکھتا ہے اب کیا ہوا, کہ ابو آج پیٹ میں بہت درد ہے. اس کو معلوم ہے کہ پیٹ کے درد کا آلہ اس کے پاس ہے نہیں کہ یہ دیکھے. وہ کہتا ہے اچھا بیٹا جاؤ سو جاؤ. وہ جا کر آدھا گھنٹہ سوتا ہے اور چار گھنٹے کھیلتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے, یار آج بہت تھکاوٹ ہو گئی, آج تو آج ہمت نہیں ہے تراویح پڑھنے کی. مسجد تو پہنچ, اللہ تعالیٰ ہمت خود عطا فرما دیں. ہاں ایک انسان واقعتا ضعیف ہے, قدرت نہیں ہے اس کو اور بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت عطا فرمائی کہ بھائی تمہیں رخصت ہے, تم کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ لو, گھر کے اندر پڑھ لو, پڑھو ضرور. یہ جو ڈنڈی مارنے کا آج کل ہمارے یہاں چلا ہوا ہے نا, جیسا بھی اشعار کے اندر کہا گیا کہ بیٹھے رہے ٹی وی کے سامنے تو بس پھر کیا ہے, جب تراویح نہیں پڑھنی تو نیند تو ویسے بھی نہیں آنی. اب کیا ہے ٹی وی کھول کر کے بیٹھ گئے, اب اس کے اندر کیا ہے, بدنظریاں بھی ہو رہی ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, جھوٹ سچ مرد عورت سب مخلوط سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب دیکھا جا رہا ہے. تو آج کل میں دو چیزوں کا وعدہ لے رہا ہوں, دو گناہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اندر انتہائی عام ہو چکے ہیں. اس میں سے ایک گناہ جو میں نے آیت تلاوت کی, یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, یعنی غیبت. کیا آج ہم نے اپنی محفلوں کو العیاذ باللہ سجا رکھا ہے غیبتوں سے. وقت گزارنے کا بہترین طریقہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ کسی کی غیبت شروع کر دو, جبکہ اس کو قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا. کتنا عظیم گناہ ہے. اگر زندہ کا فرماتے تو چلو زندہ تو سمجھ میں آتا ہے, اس کا گوشت کاٹا وحشی درندہ ہو گیا, لیکن درندہ بھی مرے کا گوشت نہیں کھاتا, جانور بھی مردار کا گوشت نہیں کھاتا, وہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور کر کے گوشت کھاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مردہ بھائی سے تشبیہ دی. نمبر ایک بھائی, نمبر دو وہ بھی مردہ. فرمایا کیا تم اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کیا مطلب, جو غیبت کرتا ہے اس انسان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. اور یہ مرد اور عورت اور اچھے اور بھلے اور اہل علم اور غیر اہل علم, یہ بیماری ایسی ہے کہ سب کے اندر عام ہے. اہل علم بھی اس کے اندر ملوث ہے کہ یار اس کے اندر تو یہ بڑی برائی ہے. اس کے اندر یہ بڑی برائیاں ہیں. بھائی برائیاں ہیں تو اس کو بلاؤ, بلا کر کے پیار سے اس کو ایک طرف بلا کر اس کو سمجھا دو, اس کو پیار سے اگر مخلص ہو. ورنہ اس کو اس طرح سے رسوا کرنا مجلس کے اندر, یہ کس طرح سے جائز ہے؟ کوئی باپ اپنی اولاد کی رسوائی برداشت نہیں کرتا. جو لوگ باپ رسوائی برداشت کرتا ہے, میرے دادا فرماتے تھے کہ باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی رسوائی ہوٹل کے اندر چائے پینے والے بیٹھ کر میرے بیٹے کی رسوائی کر رہے ہو. اگر کر رہے ہو تو باپ جا کر کے خود کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی رسوائی کیوں کر رہے ہو. فرمایا باپ سے 70 زیادہ درجے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں چاہا کہ میرے بندوں کی رسوائی سر عام ہو. اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام فرما دیا. فرمایا دلیل محبت ہے. اور آج اس کو ہم نے وقت گزارنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. مسلمان مرد ہو یا عورت, عورتیں بھی سن لیں, عورتوں نے بھی اس کو وتیرہ اور وظیفہ بنایا ہوا ہے کہ فلانے کے اندر یہ خرابی ہے, فلانے میں یہ خرابی ہے. ارے بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے, ہمارے اندر جو خرابی اور عیوبات ہیں ہم پہلے اس کی اصلاح کی تو کوشش کریں کہ ہماری خرابی دور ہو جائے. بابا کہاں گمو, میں نے آپ سے مخاطب ہوں, ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں, ہم اپنی خرابیوں کو سوچتے ہی نہیں, اپنی خرابی کو دیکھتے ہی نہیں. کیونکہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو صاف چشمے سے دیکھتے ہیں, اوہ ماشاءاللہ, اپنے بارے میں تو ماشاءاللہ, اور دوسرے کے معاملے میں غیبت. اپنے اعمال کا جائزہ تو لے, ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارا عمل کیا ہے, کون سا عمل قبول ہونے والا ہے. ایک تو عمل کوئی قبول ہونے والا نہیں, دوسرا اوپر سے غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. اعمال اپنے اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر. روزہ رکھتا ہے لیکن کیا ہے, حرام مال سے افطار کرتا ہے. بتاؤ بھائی روزہ قبول ہوگا اللہ کیا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے کیا فرمایا گیا, روزہ ڈھال ہے لیکن بندہ جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. کیا مطلب, کوئی ایسا گناہ کیا, گناہ کے بعد وہ ڈھال پھٹ گئی. مثلا بد نظری کر لی, غیبت کر لی, کسی مسلمان کو دھوکہ دے دیا. آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اب کیا ہے, آج چالاکی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ چالاک انسان کون ہے؟ جو انسان کسی انسان کو دھوکہ دے کر سامان بیچ دے عیب دار اور اس کا عیب چھپا لے. کہتے ہیں بڑا چالاک سیلز مین ہے یہ, یہ دبا کے سیل کرائے گا. خالی پیسہ آ جانا اس سے پیٹ نہیں بھرے گا. یہ بات یاد رکھنا, حاجات ضروریہ کے لیے خالی پیسے کا آ جانا اس سے حاجات پوری نہیں ہوتی, جبکہ اس پیسے کے اندر برکت نہ ہو. اور جب دھوکے سے پیسہ حاصل کیا اس پیسے کے اندر برکت کہاں رہی؟ بولو بھائی, کسی مسلمان کو دھوکہ دیا, کوئی کپڑا بیچا اس کے اندر عیب تھا, اس کا عیب چھپایا, اس کی اچھائیاں ظاہر کی. ارے صاحب یہ گل احمد کا سوٹ ہے یہ, اور 4000 کا ہے. وہ صاحب نے ڈبا وبا دیکھا, اب آدمی ڈبا جبا دیکھ کر کے, آج کل تو ڈبوں میں آتا ہے, پہلے لٹھوں میں آتا تھا, پہلے لوگ گز کے حساب سے لیتے تھے, اب پیکٹوں کے حساب سے لیتے ہیں. تب وہ ڈبا وبا دیکھ کر کے وہ آدمی چوکنا ہو جاتا ہے, یار بڑی مہنگی چیز ہے, یقیناً دھوکا نہیں دے رہا. اب اس نے جو ہے لگا دیا, اس نے دے دیا اس کو, وہ گھر لایا تو دیکھا عیب دار تھا وہ. اب انسان کیا سوچتا ہے, یار اس رمضان کے رش کے جس میں تھوڑا بہت ایمان ہے وہ کیا سوچتا ہے, یار رمضان کا مہینہ کیوں خراب کروں, چلو خرابی یہ خرابی پہن لو, خراب ہے خرابی پہن لو. ورنہ عام آدمی ہو تو کیا کہتا ہے, چلو میں جا کر لڑوں گا اس سے, ہمارا پیسہ حرام کا تھوڑی ہے, تم نے اس لیے لگا دیا. تو آج اس کو چالاک سمجھا جاتا ہے جو انسان جھوٹ بول کر کے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دے. کہا جاتا ہے بہت اعلیٰ, بہت تیز, شاباش, زندگی میں تم کامیاب رہو گے. اس زندگی میں کامیاب رہے گا, آخرت میں کس کو دھوکہ دے سکے گا؟ وہاں کا تو سارا نظام کس پر ہے, اللہ رب العزت کے سامنے ایسے, پوری دنیا اللہ کے سامنے ایسے, جیسے ہمارے سامنے افطاری کے وقت کے اندر چاٹ کا پیالہ ہوتا ہے. کیلا کدھر ہے، امرود کدھر ہے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے یہ کائنات ایسے، کون بندہ کیا کر رہا ہے. پھر فرما کراما کاتبین بھی بٹھا دیے تمہارے دائیں بائیں، فرما یہ لکھ رہے ہیں ہر وقت، یہ لکھتے ہیں. تو آج مسلمان نمبر ایک گناہ غیبت کے اندر مبتلا ہے، دھوکہ دہی کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کے اندر مبتلا ہے. یہ تو وہ گناہوں کی فہرست ہے جس کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس وقت میں کس چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں، کس وقت میں کس چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں. ہم یہ ہم میں سے ہر انسان اپنے گربان میں جا کے اس کو بخوبی نظر آ جائے گا کہ جب پولیس والا روکتا ہے کہ میاں تم ٹیلی فون سن رہے تھے، کہا نہیں نہیں ٹیلی فون کہا تھا، میں کہا میں نے خود دیکھا تم ٹیلی فون سن رہے تھے گاڑی چلاتے وقت، کہا نہیں ٹیلی فون تو یہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ سن رہا تھا لیکن رکھ دیا. ہر انسان اپنے اوپر منطبق کرے کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. جھوٹ ہمارے عام ہے، میں یار جھوٹ بھی بولو یار جان چھڑاؤ اس سے، جھوٹی قسمیں کھانا یہ ہمارے عام ہے، کہ یار قسم کھاؤ کسی طریقے سے جان چھڑاؤ اس سے. جب اتنے گناہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رکھے ہیں، پھر اس کے بعد رحمت کیا کر امید کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے بارش برس رہی ہوگی، باغات پھل رہے ہوں گے، ہمارے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ارے جتنا بھی کما لو، خوشیاں پیسوں سے نہیں، خوشیاں دل کی خوشی سے آتی ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابہ ہو گیا، عالم بیابہ ہو گیا. آج مسلمان نے معیار خوشی کیا سمجھا ہے کہ جتنے پیسے زیادہ ہوں گے خوشی اتنی زیادہ ہوگی، جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنی مصیبت زیادہ ہوگی. چور سے بچاؤ، ڈاکو سے بچاؤ، انکم ٹیکس والوں سے بچاؤ، حکومت والوں سے بچاؤ، کس کس سے بچائے گا؟ پیسہ کمانے کے لیے اپنوں کو بھلا دیا، بعضوں نے پیسہ کمانے کے لیے اپنوں کو بھلا دیا اور بعضوں نے اپنوں کے لیے پیسوں کو بھلا دیا. بعضوں نے پیسہ کمایا بھوک مٹا کر کے، اور جب کھانے کا وقت آیا تو پیسہ ہی سامنے ہے لیکن کھانے کو نہ ملا. کماتے رہے جوانی بھر کمایا، کس لیے؟ مولانا بڑھاپا تو آرام سے گزرے، بڑھاپا آیا، بڑھاپا اپنے ساتھ شوگر بھی لایا، بلڈ پریشر بھی لایا، فلانی بیماری بھی لایا. اب پیسہ تو رکھا ہے، سب کچھ موجود ہے، ڈاکٹر نے کہا دیکھو انسولین لینی پڑے گی اگر میٹھا زیادہ کھایا. اب اندر ڈیٹول آم سامنے رکھا ہے، للچائی کی نظروں سے دیکھ رہا ہے. جوانی کس میں گزاری؟ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا، لیکن اب ایک آم کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. بتاؤ کہ کس حوالے سے؟ حدیث پاک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرما رہے تھے، کہیں سے ایک سری آئی، بکرے کی سری تھی. حضرت عبیدہ ابن جراح اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں دسترخوان پر موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرما رہے، کبھی کبھی گوشت ملتا تھا اس زمانے کے اندر، آج کی طرح تھوڑی تھا کہ ایک ہی دفعہ لا کر پورا بکرا رکھ لو، جب تک نہ ختم ہو اس وقت تک کھاتے رہو. تو حضرت بلال آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا وقت ہو رہا ہے، صبح صادق ہو گئی، جا کر اذان دے دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا. اور پھر کھانے لگے. حضرت بلال جب مسجد میں پہنچ گئے، سوچا ایک بار اور جا کر کے دیکھوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ شاید سحری ختم کی نہیں کی پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی کھا رہے تھے. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. فرمایا اے بلال یہ تو آیا ہے تو ختم ہوا, اگر تو نہ آتا تو اللہ جب تک میں کھاتا رہتا اللہ تعالیٰ طلوع آفتاب نہ فرماتا. تو اس وقت جب نعمت ملتی تھی نا, اب افطار کا وقت دیکھ لیجئے کہ انسان کی نظر دسترخوان پر ایسے دوڑ رہی ہوتی ہے جیسے ڈرون اپنے شکار کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ یار میری پسندیدہ چیز رکھی کہاں پر ہے اور اس تک میری رسائی ہوگی کیسے, اس تک میری رسائی ہوگی کیسے. یہی حال. تو انسان جب اتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا اب امید کیا رکھتا اللہ سے, ارے اللہ تعالیٰ کریم ہے مولانا بس انشاءاللہ یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ڈھمکا ہو جائے گا. یاد رکھے جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. آپ صبح شام ایک شخص کے پڑوس میں رہتے ہیں, صبح شام وہ جب نکلتے ہیں اس کو اذیت دے کر کے جاتے ہیں, بتاؤ آپ سے محبت کرے گا نفرت کرے گا؟ پیچھے والے بھی تو بولو بھائی آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں, کیا کرے گا؟ نفرت کرے گا نا, محبت کرے گا. آپ آتے جاتے اس کے کبھی گھر میں کچرا پھینک دیا, کبھی پتھر پھینک دیا, کبھی کوئی اور چیز گند اٹھا کر کے پھینک دی. اللہ رب العزت نے اتنے انعامات عطا فرمائے اور ہمارا کیا سلائے کہ جب دل چاہا گناہ کر لیا, جب دل چاہا منہ زبان کے اوپر گالی آئی گالی بک دی, جب دل چاہا غیبت کرنے کو غیبت کر لیا غیبت کر لی, جب دل چاہا دھوکہ دینے کو کسی مسلمان کو دھوکہ دے دیا یا ایسا مذاق کیا جس سے کسی مسلمان کا دل دکھ جائے. یاد رکھنا دل دکھانا یہ بھی بہت سخت گناہ ہے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ دادا فرماتے تھے کہ عید الفطر کے اندر یا عید الاضحیٰ کے اندر اتنے زور سے گلے ملتے ہیں کہ قریب ہے کہ اگلا مری جائے. دادا نے پشاور کا قصہ سنایا, فرمایا کہ وہاں پر دو خان ملے, ایک نے اتنی زور سے دبایا کہ دوسرے کو جب چھوڑا تو مر چکا تھا. گلے ملنے کا یہ انجام ہوا تو اگلا گلے ملنے سے بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا؟ بھائی سنت طریقہ کیا ہے؟ معانقہ ہے. اور عید الفطر کے اندر گلے ملنا اس سے ضروری ہے جو انسان دوسرے شہر سے آیا, جو وہیں رہنے والے ان کو عید المبارک کہہ دیا یا سلام کر لیا بس کافی ہے اتنا. لیکن آج اس کے اندر اتنا غلو کہ جس نے پورے رمضان کے اندر تراویح نہیں پڑی, پورے رمضان کے اندر روزے نہیں رکھے, وہ سب سے زیادہ گلے مل رہا ہوتا ہے کیونکہ قوت سب سے زیادہ اسی میں. یہ کیونکہ جس نے رکھ لیا اس کی ہمت تو ویسے ہی جواب دے گئی, وہ کہتا ہے یار کسی طرح گھر پہنچوں تھوڑی دیر تو سو لوں زور تک. لیکن جس نے نہیں رکھے وہ تین تین دفعہ ملتا ہے, آپ ایک دفعہ ملے وہ دوبارہ پیچھے کر کے پھر ادھر لگائے گا پھر ادھر لگائے گا. اس کی قوت باقی ہے بھائی. بھائی تیری قوت باقی ہے تو دوسروں کا کھانا خراب کیوں کر رہا ہے؟ تو گناہ اول کیا ہے؟ غیبت نہیں کریں گے. وعدہ کرتے ہیں بھائی, عزم کرے آج آخری رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ ہم ارادہ تو کریں کہ اللہ ہم غیبت نہیں کریں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت کرنے دیں گے اور نہ غیبت سنیں گے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہوگا تو صاف کہہ دو اس کو اٹھ کر کے کہ بھائی جس آدمی کی آپ غیبت کر رہے ہو اگر اس کے اندر 10 خرابیاں ہیں تو 20 اچھائیاں بھی ہیں اس کے اندر. آپ کو اچھائیاں نظر نہیں آتی, خالی برائیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا گناہ, کیونکہ مسلمانوں کے قلوب یہ پورا مہینہ روزہ رکھتے رکھتے, آج 27 روزہ ہے نا, تو 27 روزے گزر گئے. پہلے روزے میں انسان ذرا طاقت ہوتی ہے, دوسرے میں کچھ کمزوری ہوتی ہے, تیسرے میں آ کر. اسی لیے جہاں جوانوں کو شادی کا حکم دیا گیا ہے, فرمایا اگر رشتہ نہ ملے تو روزہ رکھو مسلسل, کچھ دن تو زیادہ اکڑ آئے گی, پھر کچھ دنوں بعد نفس مردار ہو جائے گا. تو آخری عشرے کے اندر جوان بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو دوسرا گناہ کیا ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت. آج لوگ اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے, کہتے مولانا ہمارا تو کاروبار ہی ایسا ہے, مثلاً چشمے کی دکان ہے, مثلاً سنار کی دکان ہے, ایسا کاروبار ہے, ہمیں تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا بات کرنی پڑتی ہے. ارے نظر نیچی کر کے بات کر لو گے اس کے دل میں تمہارے لیے عزت بڑھ جائے گی, اس کے دل میں تمہارے لیے عزت بڑھ جائے گی. کیونکہ جو اللہ کے دین کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرواتے ہیں, لوگوں کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. تو آج یہ گناہ اتنا عام ہے کہ اس کو ہم نے معمولی گناہ سمجھ لیا ہے. یہاں چونکہ اکثر بیان ہوتا رہتا ہے اس لیے لوگ اس کو ہلکا لیتے, کہہ رہے صبح شام تو یہی تو بیان ہوتا ہے کہ بھائی نظر بچاؤ نظر بچاؤ. نہیں, جو چیز جتنی زیادہ بیان کی جائے. کیا ہوا تھا, ہیٹ اسٹروک ایک دفعہ آیا تھا سال میں, 2 پہلے. اب تک مسلمان ذرا سی گرمی دیکھتا ہے گھر بھاگ جاتا ہے, فوراً نکلا کہا ہیٹ اسٹروک لگ رہا ہے, گھر کا دروازہ بند کر لیا. کہا یار جا, اسلام میں جان دینا حرام تھوڑی ہے جمعے کے لیے, گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لو, اسلام کے اندر تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. کیونکہ اس کی تشہیر اتنی کی گئی کہ لوگوں کے قلب میں اس کا خوف بٹا دیا گیا. تو آج یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے کہ علم اہل علم غیر اہل علم جاہل عالم سب اس کے اندر مبتلا ہے. لیکن احساس کسی کسی کو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ احساس عطا فرمائے. اصل چیز ہے کہ جب انسان ٹھان لے مان لے اور جان لے تب تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے, ورنہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. یہ گناہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی طرف طبیعت خود بخود مائل ہونے لگتی ہے, اور پھر یہ گناہ ایسا ہے کہ العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد مولانا یونس صاحب ابھی کل پرسوں تشریف لے گئے بنگلہ دیش, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص استاد مؤذن تھے, اس کو یہ عادت تھی, محدث ہے بڑے ہمارے استاد ماشاء اللہ, حدیث کے بڑے اساتذہ میں, میں نے بھی کافی کتابیں حدیث کی ان سے پڑھی ہیں. تو فرمایا کہ اس کو بھی عادت تھی کہ وہ عورتوں کو دیکھ لیا کرتا تھا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن معمولی ہوگا, ایک دن اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے کہ میں دین اسلام کو نہیں مانتا. اس کا بھائی رونے لگا کہ اللہ میرا بھائی مسجد کے اندر مؤذن ہے, اور وہ بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور یہ آج کہہ رہا ہے میں دین اسلام کو نہیں مانتا. میں گھر میں کوہرام مچ گیا. ظاہر سی بات ہے ایک انسان مرتد ہو تو کیا حال ہوگا. کوہرام مچ گیا کہ یار بھائی دین کو نہیں مان رہا. سب دعاؤں کے اندر لگ گئے. ایک دن بھائی نے کیا کہا کہ بھائی قرآن لاؤ. انہوں نے کہا چلو یار اس کو شاید ہماری دعا قبول ہو گئی. قرآن پیش کیا. العیاذ باللہ اس نے قرآن کو اٹھا کر زمین پر ایسے مارا اور اس نے کہا نہ میں قرآن کو مانتا ہوں نہ قرآن کے نازل کرنے والے کو مانتا ہوں. اور اسی حالت میں موت آ گئی اس کو. صرف ایک گناہ کی وجہ سے, بدنظری کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا ہے. بہت کم قرآن کریم کے اندر احکامات ایسے ہیں جہاں مردوں کو الگ حکم دیا گیا ہے اور عورتوں کو الگ حکم دیا گیا ہے. آج کیا کہتے ہیں مولانا پردہ کہاں ہے قرآن کے اندر. قرآن میں پردہ کہاں ہے. چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. یہ تو خامخواہ مولویوں نے اپنی طرف سے لگایا ہوا ہے. جب آیت پردہ نازل ہو رہی ہیں اس کا مخاطب کون ہے. مسلمان عورتیں, ازواج مطہرات. حضرت مفتی صاحب نے ابھی دو تین دن پہلے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ مجھے ایک پروفیسر ملے. انہوں نے کہا جتنا نقصان مولوی نے دین کو پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. کیا مثلاً آپ پردے کو لے لیں مولانا, کہ پردہ چہرے کا ہے ہی نہیں اور مولوی کہتا ہے پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. پردہ جب ہے ہی نہیں کرے کیوں. وہاں کہ اچھا جب قرآن کریم کی آیتیں پردے کی نازل ہو رہی تھی تو مخاطب ازواج مطہرات اور مسلمان عورتیں تھیں. اب مسلمان عورتیں, میں اب اس کو اپنے طریقے سے بتلا رہا ہوں. کیا مسلمان عورتیں ہاف سلیپ پہنتی تھیں اس زمانے کی. کوئی تو ہاں کہہ دو بھائی. جب کہیں گے حقیقت کے مطابق نہیں تو ہاں کیوں کہیں. فل سلیپ پہنتی تھی. بولو بھائی. اس وقت کی مسلمان عورتیں فل سلیپ پہ آتی نہیں, غائب ہے پوری. ٹانگیں کھلی رکھتی تھی. جب نہیں کھلی رکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ پردے کا حکم کیوں دے رہے. جب ہاتھ بھی ڈھکا ہوا ہے پاؤں بھی ڈھکے رہے تو پھر کھلا کیا ہے, خالی چہرہ. تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے تو معلوم ہو جو چیز کھلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اس کو بھی ڈھانپ لو. لوگ کیا کہتے ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے. اگر پردہ چہرے کا نہیں ہے تو انسان کے عشق کی ابتدا چہرے سے کیوں ہوتی ہے. بولو بھائی. معلوم ہوا چہرے کے اندر اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ تو رکھا ہے. جب حکم دیا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اور یاد رکھیے جو چہرے کی حفاظت کر لیتا ہے, چہرے سے اپنی نگاہ بچا لیتا ہے, وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. جو چہرے کی حفاظت نہیں کر پاتا وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا. تو مل گیا حکم اس کا کہ پردے کا حکم کہاں ہے. قرآن کریم میں جہاں پردے کا حکم ہے وہاں چہرے کا پردہ مراد ہے. کیونکہ ازواج مطہرات سے بعید ہے کہ نعوذ باللہ وہ ٹانگیں کھولتی ہوں گی, نعوذ باللہ ان کی آسین نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا جب سب کچھ ڈھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے من جلابیبین کہ تم ڈھانپ لو. جو ڈھانپنے سے مراد کیا ہے, جو تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ لو تم اس کو. اور آج اس کو مسلمانوں نے معمولی گناہ سمجھ لیا ہے. اس سے بھی توبہ کرتے ہیں بھائی. یہ دوسرا گناہ ہے. نمبر ایک غیبت ہے جو آج نہیں چھوڑ رہے مسلمان. نمبر دو یہ بدنظری نہیں چھوڑ رہے. اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ پاک دامن رکھے. یاد رکھیے جو دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھتا ہے ان کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچے رکھتا ہے تو اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن رہتی ہیں. جو انسان دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے ان کے اوپر گندی نظر ڈالتا ہے اس کے گھر کی عورتیں بھی نہیں بچ سکتی. ایک واقعہ سناتا ہوں بس سنا کر کے بات کو تھوڑا سا پھر مختصر سا مدرسے کا تعارف ہے نکاح بھی ہے. تو ایک سنار تھا اللہ تعالی نے اس کو دنیا کی ہر چیز دی تھی. پہلے زمانے کی بات ہے. ایک ماشکی اس کے یہاں پانی ڈالنے کے لیے آیا کرتا تھا. اس زمانے کے اندر جو ایک دفعہ ملازم رکھ لیا تو پھر وہ پش در پش چلتا تھا. لوگ بتاتے تھے بھائی ہمارے دادا نے رکھا تھا ہمارے دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ ماشکی پانی ڈالنے کے لیے گھر میں آیا. ماشکی سمجھتے ہو جو پانی ڈالتا ہے باہر سے لا کر پانی ڈالتے تھے. وہ پانی لا کر کے اس نے ڈالا. ڈالنے کے بعد اس نے مالک کے گھر کی بیوی جو تھی مالک کے گھر جو تھا اس کی جو بیوی تھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اچانک چھوڑ دیا اس نے اور بھاگ گیا. بیوی حیران کہ یہ تو ہمارا کتنا پرانا ملازم ہے آج اس کو کیا ہو گیا. وہ کانپ گئی. ہو جیسے ہی شوہر آیا اس نے شوہر کو بتلایا کہ آج ماسکی نے ہمارے گھر کے اندر یہ حرکت کی ہے. اب شوہر کا جواب سنے. اس نے کہا وقت کیا تھا. اس نے کہا یہ وقت تھا. اس نے کہا کہ آج میری دکان میں بھی ایک عورت آئی تھی اور مجھ سے سونا خرید رہی تھی کہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی. اچانک میں نے اس کا ہاتھ اسی وقت پکڑا تھا جس وقت ماسکی نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا. اس نے اسی وقت اللہ تعالی سے توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف فرما مجھے معاف فرما دیئے تاکہ میرے ہمارے گھر والے بھی محفوظ ہو جائیں. یدیم بھی یدین ہے یہ معاملہ. یہ بات یاد رکھنا. یدیم بھی یدین ہاتھ در ہاتھ. اس کے اندر تاخیر نہیں ہے اس کے اندر. لہذا اپنے گھر کی عزت بچانا چاہتے ہو دوسرے کے گھر کو عزت سے دیکھو. اولاً دیکھو ہی نہیں. اس کے گھر کی ماں بہن بیٹی اس کی طرف دیکھنے کی اجازت جہاں اللہ نے نظر اٹھانے کی اجازت دی ہے وہاں اٹھاؤ. جہاں نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دی وہاں نظر نہیں اٹھانی چاہیے چاہے دم نکلتا ہے نکل جائے. یہ ٹی وی کے اندر بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. بیوی نامحرم مرد دیکھ رہی ہے. آج افسوس تو یہ کہ ہم ایک عرصے دراز سے دینی مجالس کے اندر آتے ہیں لیکن ہماری اولادوں کے اندر پاپردہ نہیں ہے. ہماری اولادوں کے اندر شریعت نہیں ہے. ہماری اولادوں کے اندر دین نہیں ہے. ارے اگر دنیا حاصل کرنے جاتے ہو لوگ پوچھتے ہیں کس کے لیے حاصل کر رہے ہو. کہتے ہیں مولانا اپنی اولاد کے لیے کچھ تو کر کے جائے. اگر دین حاصل کر رہے ہو تو اس نیت سے حاصل کرو کہ کسی طرح پیار سے محبت سے اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ بیٹا دیکھو پردہ کرو. اگر لڑکا ہے تو اس کو کہو بیٹا دیکھو یہ فحاشی کے کام ہے اس کے قریب مت جانا اس سے دور رہنا. اس سے تم دور رہو گے تمہاری بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی. اس کو قرآن و حدیث پڑھ کر کے سناؤ. اس کو جب آپ سناتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بات اتر جائے گی. اس کے دل میں کریں گے بھائی نہیں کریں گے. اب لوگوں کو نیند آ رہی ہے میرے خیال سے لہذا میں بھی بیان ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات کہ الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں یہ صرف اطلاع ہے کہ جامعہ اشرف المدارس اس وقت کراچی کے اندر تیسرے نمبر پر ممتاز دینی درسگاہ ہے. اور الحمدللہ 5,000 سے زائد بچے بچیاں اس کے اندر پڑھتی ہیں. ان کے کھانے اور پینے کا انتظام مدرسے کے ذمے ہے. لہذا اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو شخص اور اس کے علاوہ تعمیر مسجد ہو رہی ہے اس وقت, ایک حصہ تکمیل کے قریب ہے اور دوسرا حصہ باقی ہے جس کو گرا کر کے بنا کر کے واپس ملانا ہے, تو جو مسلمان چاہے کہ آخرت میں اپنا جزیہ لے اور جس کو یہ ہو کہ اعتبار ہو, وہ انسان اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو اطلاع کر دے, پھر اطلاع کرنا مقصود ہے, مانگنا مقصود نہیں ہے. حضرت ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں کیا تھے, قاصد جایا کرتے تھے, اطلاع دیا کرتے تھے اور وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے, کوئی اگر نقد دے فرمائے نہیں وہاں بھجواؤ منی آرڈر کے ذریعے, وہاں سے رسید آ جائے گی, مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرز پر جو ہے یہ کہ مدرسہ چونکہ اب حکومتوں نے اتنی سختیاں کر دی کہ سارا دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کا ذمہ دار ملا ہے. لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی, اس کا ذمہ دار بھی مولوی ہے. پانی نہیں آ رہا, اس کا ذمہ دار بھی مولوی ہے. اولاد نہیں ہو رہی, اس کا ذمہ دار بھی مولوی ہے. دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار بھی مولوی ہے. غبن ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار بھی مولوی ہے. تو لوگوں نے ڈر کے مارے دینا بند کر دیا. خود مولوی کے گھر میں بچے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے دوسروں کے گھر میں نہیں ہو رہے. کیا ہو گیا قوم کو؟ جو قرآن سنانے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن سنانے اور سننے والے, کیا ان کے اوپر الزامات لگائے. اللہ تعالیٰ خیر حفاظت کرنے والا وہ ہے, فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین, وہی نظام کائنات چلانے والا ہے. وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیڑے کو پتھر کے اندر روزی دے سکتا ہے تو انسان کے اوپر بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلا رہا ہے, اب انسان کیا کہے کہ جب حکمرانوں کے اوپر یہ سب چیزیں باتیں آتی ہیں, جب حکمرانوں پر بات آتی ہے تو وہ اٹھا کر ساری مولویوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام ارے یہ تو مولویوں کا کرا دھرا ہے سارا. الیعاذ باللہ. علماء کا کام مدارس میں پڑھانا اور پڑھنا ہے, تیسرا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما بھائی, ان دو گناہوں سے خصوصی طور پر, واللہ دل سے کہتا ہوں ان دو گناہوں سے توبہ کر لیں ہم لوگ. توبہ کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حماد احمد خان بھائی جن کا نکاح ہے وہ آگے آ جائیں, صرف حماد احمد خان. یہ پرچے تو اتنے ہیں بھائی, آدھے گھنٹہ اگر پڑھوں گا تو بھی پورے نہیں ہوں گے. تو میں روزے سے بھی ہوں اتنی میرے اندر ہمت نہیں ہے, لہذا ان پرچوں میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے. اللہ سب کی جملہ جائے حاجات پوری فرمائے. وکیل ہے دلہن کی طرف سے محمد طیب, جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں بس تشریف رکھیں, وہاں تشریف رکھیں. گواہ محمد اظہر جاوید, محمد طاہر جاوید, عباد الرحمن, نبیل احمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبة مسنك حماد أحمد خان بل دلشاد أحمد دلشاد خان إن كان نكاح صنعية تبسم بنت محمد طيب بوكالة محمد طيب محمد أزهر جاويد محمد طاهر جاويد بشهادة عباد الرحمن نبيل أحمد حق مهر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت كل مهر نقد. حماد احمد میں نے آپ کا نکاح سنیا نسیم بنت محمد طیب سے کیا بعوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا.
بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما فی الخیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلی وصحب اجمعین. یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا اس نکاح میں خوب خوب برکت عطا فرما. یا اللہ اس نکاح کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. یا اللہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر مجھ کو میری اولاد کو اور سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات یا اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں یا اللہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اے رب کریم ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے عالم بعمل بنا دے. یا اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما عبادات میں برکت عطا فرما. رمضان مبارک کے جو دو چار دن باقی رہ گئے اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما اور اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اب تک جو ناقدری ہوئی اس کو معاف فرما. اے رب کریم پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانان عالم مظلوم ہیں اللہ مسلمانان عالم کی مظلوموں کی مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا عزیز يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.